الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما امين يا رب العالمين متمزاد سورۃ الانعام سے آج ہم آغاز کر رہے ہیں. یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ سلسلہ وار ہمارا یہ ترجمہ قرآن اس کا تسلسل جاری ہے اور سورۃ المائدہ ہم نے مکمل کی ہے. سورۃ المائدہ کے اختتام کے بعد تین خصوصی نشستیں تھیں جو انسداد سود کے حوالے سے وہ ہم نے چند گزارشات قرآن و سنت سے سمجھی تھیں. اس کے بعد اب ہم اپنے اس سلسلے کا باقاعدہ دوبارہ سے تسلسل آگے بڑھا رہے ہیں. سورۃ الانعام سے اب دو مکی صورتیں ہیں کہ جو کہ آ رہی ہیں, یعنی ابھی ایک طویل مدنی قرآن سے ہم گزرے ہیں. سورہ بقرہ سے اور سورہ مائدہ تک یہ چار بڑی مدنی صورتیں ہیں کہ جس کے مضامین الحمدللہ ہم نے سمجھے ہیں. اب درمیان میں یہ دو مکی صورتیں ہیں جوڑے کی معنی سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف. انشاءاللہ اس کو ہم سمجھیں گے. تھوڑی سی تمہید عرض میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں. دیکھیے قرآن مجید میں مختلف تقسیمات ہیں کہ جو کہ مفسرین نے رکی ہیں. ایک بڑی تقسیم تو مکی اور مدنی صورتوں کی ہے اور اسی لحاظ سے قرآن مجید میں چند گروپس بھی آپ کو نظر آئیں گے کہ جس میں مکی اور مدنی صورتوں کے کچھ گروپس ہیں کہ جو کہ آپ ہمیں مطالعے میں نظر آتے ہیں. اسی طرح سے ایک گروپ ہے کہ جو کہ اس طرح سے بھی جو ہے مفسرین نے بیان کیا کہ قرآن مجید میں یعنی الحمد سے الحمدللہ سے چار گروپس ہیں کہ جو کہ بنتے ہیں. یعنی پانچ صورتیں ہیں, ویسے دو صورتیں ہیں کہ جو بالکل ساتھ ساتھ ہیں, سورہ سبا اور سورہ فاطر, کہ جس کا آغاز جو ہے وہ الحمدللہ سے ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ پہلی صورت ہے سورہ فاتحہ, اس کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے. اور پھر یہ یعنی سورہ مائدہ تک یہ ایک گروپ بنتا ہے. پھر سورۃ الانعام کا آغاز ہوتا ہے الحمدللہ سے. اور پھر یہ ہے کہ یہ صورتیں جاتی ہیں سورہ بنی اسرائیل تک, یہ دوسرا گروپ ہے جس کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے. اسی طرح سے تیسرا گروپ جو ہے وہ سورہ کہف سے پھر اور یعنی سورہ احزاب تک بنتا ہے, کہ سورہ کہف کا آغاز الحمدللہ کے کلمے سے ہوتا ہے اور یہ پورا جاتا ہے ختم ہوتا ہے یہ حصہ سورہ احزاب تک. پھر سورہ سبا کا آغاز بھی ہوتا ہے الحمدللہ سے اور اس کے بعد والی سورت سورہ فاطر اس کا بھی آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے. اور پھر یہ آخر تک سورۃ الناس تک یہ گروپ ہے کہ جو کہ بنتا ہے. تو ایک تقسیم اس لحاظ سے بھی کی گئی کہ چار پانچ صورتیں ہیں یا چار گروپس ہیں قرآن مجید کے کہ جس کا آغاز اس صورت سے ہوتا ہے کہ جس کے آغاز میں الحمدللہ کا یہ کلمہ آتا ہے. تو اسی میں اب یہ دوسرا گروپ ہے کہ جو کہ ہم سمجھ رہے ہیں یہ سورۃ الانعام سے اور سورۃ بنی اسرائیل تک آغاز الحمدللہ سے ہو رہا ہے. باقی یہ ہے کہ مکی جو صورتیں ہیں اس کے کچھ مضامین ہیں. اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمتہ اللہ کو، وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ مکی اور مدنی صورتیں جو ہیں نا، یہ مکی اور مدنی جنتیں ہیں، یعنی یہ دو جنتیں ہیں قرآن مجید کی. جس طرح سے مکی قرآن ہے، اس کے اپنے مضامین ہیں، اپنا ایک پورا ماحول ہے، اسی طرح مدنی قرآن ہے، مدنی صورتیں ہیں، اس کا اپنا ایک پس منظر ہے، اپنا ایک ماحول ہے. لہذا یہ دونوں جو ہے نا، اس میں ایک فرق ہے کہ جو کہ پایا جاتا ہے، مضامین کے اعتبار سے بھی، پس منظر کے اعتبار سے بھی، اسی طرح سے تاثیر کے اعتبار سے. تو وہ کہا کرتے تھے کہ بھئی ایک مکی جنت ہے اور ایک مدنی جنت ہے، یعنی دونوں صورتوں کے، مکی اور مدنی صورتوں کے حوالے سے. ابھی مدنی صورت ہم نے صورتیں چار پڑھی ہیں، طویل قرآن مدنی ہم نے پڑھا ہے، لہذا اس کے مضامین میں آپ کو اہل ایمان سے خطاب زیادہ تر وہ نظر آئے گا. احکامات کا بیان ہے تسلسل کے ساتھ، اور یہ ہے کہ نفاذ شریعت پر زور آپ کو نظر آئے گا. پھر غزوات کا تذکرہ ہے کہ جو کہ نظر آئے گا، منافقین کا تذکرہ نظر آئے گا. لہٰذا یہ مدنی قرآن کے یہ مضامین ہیں کہ جو شد و مد کے ساتھ ابھی الحمدللہ ہمارے سامنے آئے، ہم پڑھ کر آئے. اب مکی قرآن میں آپ کو اہل ایمان سے براہ راست خطاب نہیں ملے گا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پھر اہل ایمان کو احکامات تو دیے گئے، لیکن یہ ہے کہ براہ راست یا ایوہ الذین آمنو کے الفاظ آپ کو مکی قرآن میں نظر نہیں آتے. اسی طرح سے منافقین کا کوئی تذکرہ نظر نہیں آتا. اسی طرح احکامات کا بیان ہے کہ جو کہ شرعی احکامات، اس کا بیان آپ کو نظر نہیں آتا. تو مکی جو قرآن ہے اس کے مضامین، وہ بڑے بڑے مضامین میں اگر آپ تقسیم کریں تو وہ تین مضامین ہیں کہ جو کہ بنتے ہیں مکی قرآن، مکی صورتوں. پہلا موضوع ہے وہ ایمانیات کا ہے، اور ایمانیات میں سے بھی ایمان باللہ اس کا بیان ہے، اور ایمان باللہ یعنی توحید کے بیان پر یہ سورۃ الانام بہت ہی جامع سورت ہے، انشاءاللہ مضامین ہمارے سامنے آئیں گے. تو ایمانیات کا ایک پہلا موضوع ہے مکی قرآن میں، اس میں ایمان باللہ بھی ہے، ایمان بالآخرت بھی ہے. پھر ایمان برسالت کے اعتبار سے بھی دو پہلو ہیں کہ جو نظر آتے ہیں مکی قرآن. ایک پہلو ہے قصص النبیین کا انداز، یعنی جس میں انبیاء کے ذاتی محاسن، ذاتی قصے ہیں کہ جو کہ بیان ہوئے، جیسے سورہ یوسف ہے، پوری سورت 12 رکوع پر مشتمل، اور 11 رکوع اس میں سے یوسف علیہ السلام کے پورا واقعہ ہے کہ جو کہ بیان ہوا ہے. سورہ طہٰ ہے، اس میں موسیٰ علیہ السلام کے تین ادوار کا تذکرہ ہے کہ جو کہ تسلسل سے پایا جاتا ہے. لہٰذا یہ ایمان برسالت میں ایک انداز قصص النبیین کا ہوتا ہے، انبیاء کے ذاتی محاسن، ذاتی قصے بیان ہوتے ہیں. دوسرا انداز سیرت کا ہوتا ہے انباء رسل کا. یہ انباء رسل کا انداز کیا ہوتا ہے کہ رسول آتے ہیں قوموں کی طرف، بھیجے جاتے ہیں اللہ کی طرف سے، اور شریعت وہ دی جاتی ہے ان کو، شریعت وہ دیتے ہیں، پہنچاتے ہیں اللہ کے احکامات، اور قوموں کی طرف سے ریٹیلیشن ہوتی ہے، مزاحمت ہوتی ہے، اور یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں پھر، یعنی جب وہ نافرمانیوں پر اترتے ہیں، رسولوں کو جھٹلاتی ہیں قومیں، تو پھر عذابی استحصال آتا ہے. اور یہ چھ قوموں کے جو واقعات مکی قرآن میں خاص طور پر تکرار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، تو بہرحال یہ ہے کہ رسول آئے، قوموں کو دعوت دی، قوموں نے مزاحمت کی، انکار کیا، اللہ کا عذاب آیا، پوری پوری نافرمان قومیں صفحہ ہستی سے مٹا دی گئیں. لہذا یہ انداز کہلاتا ہے انباء رسل کا. لہذا یہ جو قصص النبیین کا انداز ہے، یہ آپ کو سورۃ الانام میں ملے گا. اسی طرح انباء رسل کا جو انداز ہے، یہ سورۃ الاعراف جو سورہ انام کا جوڑا ہے، اگلی سورۃ اس میں انشاءاللہ ہم وہ مضامین پڑھیں گے. اسی طرح تیسرا موضوع جو کہ مکی قرآن میں آپ کو نظر آتا ہے، وہ ہے تذکیر کا پہلو، یعنی یاد دہانی. اور یہ تذکیر بھی دو انداز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرائی ہے. ایک تذکیر کا پہلو ہوتا ہے تذکیر بعلی اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی آفاقی نشانیوں کے ذریعے سے توحید کی دعوت ہے کہ جو کہ لوگوں کو دیتے ہیں، انسانیت کو دیتے ہیں. یہ موضوع ہے سورۃ الانام کا، تذکیر بعلی اللہ، آفاقی نشانیوں کے ذریعے سے دعوت ہے کہ جو کہ دی جا رہی. اسی طرح ایک پہلو دوسرا ہوتا ہے، وہ ہے تذکیر بایام اللہ، یعنی وہ بڑے بڑے دن کے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوموں کی نافرمانیوں پر پوری پوری قوموں کو نیست و نابود کر دیا. لہذا یہ ہے کہ یہ ایام اللہ، یعنی تذکیر بھی ایام اللہ کا پہلو ہے، اور یہ موضوع آئے گا انشاءاللہ سورۃ الاعراف میں بھی، جو سورہ انعام کا جوڑا ہے. تو یہ تین بڑے موضوعات ہیں کہ جو مکی قرآن میں ہمیں ملیں گے انشاءاللہ. اب یہ تفاصیل ہم پڑھ بھی لیں گے، آغاز کر رہے ہیں، دو صورتیں آ رہی ہیں، باقی سورۃ الانعام کے حوالے سے اس کا یہ ایک اعزاز ہے، روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، فرماتے ہیں کہ یہ 70,000 فرشتوں کے جلو میں، یعنی 70,000 فرشتے جب یہ سورت نازل ہوئی ہے، ایک تو یہ بیک وقت نازل ہوئی ہے، پوری پوری سورت 20 رکوں پر مشتمل پوری سورت بیک وقت نازل ہوئی، 70,000 فرشتے ہیں کہ جو کہ اس کو لے کر اترے ہیں، اس کے ساتھ اترے، لہٰذا یہ اس کی ایک عظمت ہے سورت الانعام کی کہ جو کہ روایت سے ہمیں ملتی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اب اس پوری تمہید کے ساتھ اب اس کے جو بھی 5 آیتیں ہیں ابتدان ہم آج اس کو سمجھ لیں گے۔ فرمایا کہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، یعنی عقیدے کی اصلاح ہے کہ جو کہ ابتدان وہ کی جا رہی ہے۔ دیکھیے بنیادی جو چیز ہے میرے اور آپ کے لیے شریعت میں، دین اسلام میں، اور دینی فرائض کی پوری عمارت جب بندہ مومن کی کھڑی ہوتی ہے تو اس میں بنیاد کیا ہے؟ وہ عقیدہ ہے۔ لہٰذا یہ عقیدہ اگر درست نہ ہو تو پوری عمارت جو ہے وہ ٹیڑھی جاتی ہے، پہلی اینٹ ہی اگر ٹیڑھی رکھ دی جائے تو پوری عمارت جو ہے وہ ٹیڑھی ہوتی ہے۔ تو عقیدے کی اصلاح یہ بہت بنیادی شے ہے، یعنی ایک اللہ کو ماننا یہ وہ عقیدہ ہے، خاص طور پر ایمان باللہ، عقائد میں بھی بہت اہم بنیادی ایمان۔ لہٰذا یہ ہے کہ اگر اس میں ٹیڑھ ہوگا، اس میں کجی ہوگی، تو پھر دینی فرائض کی پوری عمارت جو ہے وہ ٹیڑھی جائے گی۔ لہٰذا ایمان باللہ کے حوالے سے عقیدے کی اصلاح ہے کہ جو کہ کی جا رہی ہے، یہ اصل میں مکی دور اور اس کا بھی جو آخری دور ہے اس میں سورۃ الانعام ہے کہ جس کا نزول ہوا اکثر جو بھی آیات ہیں۔ اور یہ آخری دور کیا دور ہے؟ نبوی دور، مکی دور، کہ جس میں یعنی دو بڑے سپورٹرز اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ابو طالب سگے چچا، ان کی ایک سپورٹ تھی کہ جو کہ مکے میں آپ کو تھی، بنو ہاشم کے وہ سردار تھے، لہٰذا اس وجہ سے قریش مکہ آپ کو ہاتھ نہیں لگا رہے تھے، وہ دنیا سے چلے گئے، انتقال ہو گیا۔ پھر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی پہلی زوجہ، ان کی ایک سپورٹ تھی اخلاقی مورل ہر لحاظ سے، لہٰذا وہ بھی دنیا سے چلے گئے، ان کی بھی رحلت ہو گئی۔ لہٰذا ابو طالب اٹھے، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، تو اب بنو ہاشم کا سردار وہ ابو لہب بن گیا جو بدترین دشمن تھا اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ وہ دور ہے کہ جس کے بڑا ایک شدید دور ہے مسلمانوں کے اعتبار سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے۔ اور بہرحال یہ ہے کہ ڈیمانڈز ہیں کہ جو کہ ایک طرف کی جا رہی ہیں اللہ کے رسول سے کہ بھائی یہ معجزے، پچھلے انبیاء، اگر آپ نبی ہیں تو پہلے جو انبیاء آئے وہ تو معجزات کے ساتھ آئے تھے، رسول آپ اگر رسول ہیں تو پھر معجزہ کیوں نہیں دکھاتے؟ معجزہ دکھائیے، یہ دکھائیے، یہ دکھائیے۔ آگے اگلی نشست میں انشاءاللہ وہ معجزات کی بھی فہرست ہے کہ جو کہ ادھر آ جائے گی۔ لہٰذا معجزات کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک چیز کی وضاحت ہے کہ جو اللہ کے رسول کو فرما دی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم آپ کو کوئی حصے مطالبات پر جو ہے وہ معجزہ نہیں دکھائیں، یعنی حصے معجزے نہیں دکھائیں، مطالبات پر آپ کو معجزہ نہیں دیا جائے۔ ویسے تو اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دست مبارک سے بہت سارے معجزات ہیں کہ جو کہ صادر ہوئے ہیں، لیکن ڈیمانڈ پر، مطالبے پر کوئی معجزہ نہیں دکھائیں، یہ صاف منع کر دیا گیا اللہ کی طرف سے۔ وجہ کیا تھی؟ کہ پچھلی جو بھی قومیں تھیں انہوں نے اپنے وقت کے رسولوں سے مطالبے کیے، یہ دکھائیں، یہ دکھائیں، یہ دکھائیں، اور جب وہ معجزہ دکھا دیا گیا پھر بھی قوموں نے نہیں مانا، تو پھر پوری پوری قوموں کو اللہ تعالیٰ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا، عذابی استحصال ہے کہ جو کہ ان پر آ گیا۔ تو یہ تو اس امت محمدیہ پر صلی اللہ علیہ وسلم ایک رحمت تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیمانڈ پر معجزے نہیں دکھائے، حالانکہ ڈیمانڈ جاری تھی، پوری ایک طویل فہرست ہے کہ جو مکے میں قریش مکہ وہ کہہ رہے تھے اللہ کے رسول سے کہ بھائی ہمیں یہ بھی چاہیے، یہ دکھا دیں، کوئی فرشتہ جو ہے وہ نازل ہونا چاہیے، کوئی محل آپ کے لیے تعمیر ہو جائے، کوئی خزانہ ہے کہ جو کہ آپ کے لیے جو ہے وہ ہو جائے، تب ہم آپ کی رسالت کو مانیں گے۔ لیکن صاف انکار کر دیا کہ آپ کو مطالبات پر معجزہ نہیں دکھایا جائے، کیونکہ پھر ماننا ان کو ہے نہیں، اور اللہ کی سنت پھر یہ رہی ہے کہ نہ ماننے پر، معجزہ دیکھنے کے بعد بھی پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پوری پوری قوموں کو نیست و نابود کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ وہ دور ہے کہ جس میں پھر یعنی تصحیح کی جا رہی ہے وہ مشرکین مکہ کہ جو 360 بت بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، یعنی عین خانہ کعبہ میں، توحید کے مرکز میں، مانتے تو تھے کہ یہ جو آسمان کا خالق ہے اور جو بھی ستارے ہیں، چاند ہے، سورج ہے، یہ سب اللہ نے بنایا، لیکن زمین پر جو ہے نا انہوں نے 360 بت بنائے ہوئے تھے، لکشمی دیوی، فلاں دیوی، اور اس طرح سے بہت سارے معبودان باطل ہیں کہ جن کو وہ پوج رہے تھے اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر، اور یہ ہے کہ سمجھتے تھے کہ بھئی زمین کے جو بھی معمولات ہیں اس کو تو اللہ تعالیٰ نے فلاں فلاں بت کو جو ہے یہ اختیار ہے کہ جو کہ تفویض کر دیا. تو اس شرک کی نفی بھی ساتھ ساتھ کی جا رہی ہے اور عقیدہ توحید اس کی بھی تصحیح ہے کہ جو کہ کی جا رہی ہے. اور آغاز ہوتا ہے الحمدللہ، تمام شکر تمام تعریف اس اللہ کے لیے. یعنی تم غور تو کرو کہ پوری کائنات کا بنانے والا وہ کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. جو چیز بھی تم دنیا میں دیکھتے ہو وہ انسان ہی کی مدد کر رہی ہے، انسان ہی کے لیے وہ تعاون کر رہی ہے، معاملت کر رہی ہے. یہ ساری چیزیں اللہ نے انسان کے لیے مسخر کی ہیں. لہٰذا یہ ہے کہ تم اس اللہ کا شکر بجا لاؤ. تمام شکر تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے، الذی خلق السماوات والارض، کہ جس نے آسمان و زمین کو جو ہے وہ تخلیق کیا، وجعل الظلمات والنور، اور اندھیروں اور نور کو جو ہے وہ بنایا. یعنی آسمان و زمین کا بھی خالق اللہ ہے. تم مانتے اس بات، کبھی کسی نے یہ نہیں کہا، مشرکین نے مکہ نے لات منات عزا نے یہ آسمان و زمین بنایا، کبھی نہیں کہا. سب مانتے تھے قریش مکہ کہ یہ اللہ نے بنایا. لیکن یہ ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کی جو حاکمیت ہے اس کو تسلیم نہیں کر رہے تھے. کہتے تھے بھئی ہم حاکم ہیں، جو چاہے فیصلے کریں. لہذا یہ ہے اصل میں وہ، یعنی دنیا میں انسان کی جو بغاوت ہے اللہ کی حاکمیت کے بجائے انسانی حاکمیت کا تصور. لہذا اللہ فرما رہا ہے کہ بھئی آسمان و زمین کا بھی خالق اللہ ہے، وجعل الظلمات والنور، اور اندھیروں اور نور کا بھی بنانے والا اللہ. یہاں پر آپ دو الفاظ کو نوٹ کیجئے گا، ایک ہے آسمان و زمین کے لیے خلقہ کا لفظ آیا، تخلیق کا لفظ، اور اندھیروں اور نور کے لیے جعالہ کا لفظ آیا. لہذا بنیادی فرق کیا ہے کہ آسمان و زمین یہ مادی چیزیں ہیں، یعنی مادے سے یہ ساری آسمان و زمین وجود میں آئے تو اس کے لیے یہ تخلیق کا لفظ آتا ہے، یعنی وہ چیزیں جو کہ بنتی ہیں مادے سے، مادی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کے لیے تخلیق کا لفظ ہے، خلقہ کا لفظ. اسی طرح سے جو غیر مادی ہیں، جس طرح سے ظلمات ہے، نور ہے، یعنی یہ اس طرح کی مادی چیزیں نہیں ہیں، یہ غیر مادی چیزیں، اس کے لیے پھر جعالہ کا لفظ عربی میں آتا ہے. تو فرمایا کہ اسی نے آسمان و زمین کو تخلیق کیا، اسی نے اندھیروں اور نور کو بنایا. یعنی یہاں نوٹ کیجئے گا کہ نور واحد استعمال ہوا، ظلمات یہ ظلمتن کی جمع ہے، تو یہ ظلمات جمع کا صیغہ اور نور واحد کا صیغہ. مطلب کیا ہے کہ اندھیرے تو بے شمار ہیں اور نور جو ہے وہ ایک ہی ہے، واحد ہے، وہ نور ہدایت، وہ نور قرآن، وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سراپا قرآن. لہذا یہ ہے کہ آپ کی شخصیت اور آپ کا سر و کردار جو ہے وہ پورا منور ہے. قرآن مجید خود ایک نور ہدایت ہے اور ایک نور ایمان ہے کہ جو بندہ مومن کے قلب میں اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ یعنی اجاگر کیا ہے، اس کو جو ہے وہ رکھا ہے. بہرحال یہ ہے کہ نور تو وہ ایک ہی ہے، اور ظلمات شرک کا اندھیرا، مادہ پرستی کا اندھیرا، اس طرح کے بہت سارے اندھیرے ہیں کہ جو کہ بہت سارے. تو یہاں پر یہ بات بھی نوٹ کیجئے گا کہ یہ شرک جو ہے کہ بھئی یہ فلاں لکشمی دیوی یہ فلاں ہے، اور یہ اس طرح کے جو بھی یعنی حالات تیز آندھیاں چلتی ہیں تو وہ فلاں دیوی اس کی وجہ سے ہے، تو یہ سلسلہ 14 سال سے چلتا ہوا رہا اور آج بھی خاص طور پر اگر آپ مثال بالکل برابر کی لے لیں ہندوؤں کے ہاں، یعنی ہندوؤں کو کے حوالے سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ انہوں نے ہر اس چیز کے سامنے جو ہے وہ اپنی پیشانی ٹیک دی کہ جس سے انہیں خوف محسوس ہوا یا کوئی نفع جو ہے وہ حاصل ہوا، اتنا جو ہے وہ شرک کیا اللہ کی ذات، یعنی ہر اس چیز کے آگے اپنی پیشانی ٹیک دی، سجدہ کیا کہ جس سے یا تو خوف محسوس ہوا یا نفع محسوس ہوا. صرف دو ہی مثالیں آپ لے لیں خوف اور نفع کے حوالے سے، یعنی آگ ہے اس سے خوف محسوس ہوا تو اس کو پوجنے لگے، آگ کا دیوتا بنا دیا. اسی طرح سے پانی سے نفع حاصل ہوا تو جل دیوتا کا تصور ہے، پانی کا دیوتا جو کہ ان کے ہاں مشہور ہے. اور دیکھیں بعض دفعہ تو یعنی ان دو مثالوں میں آپ دیکھیں کتنے لطیفے کی بات ہے نا، یعنی عقل انسان کی اتنی یعنی مت ماری جاتی ہے بعض دفعہ اگر وہ توحید کا کھوٹا جو ہے وہ چھوڑتا ہے، سہارا چھوڑتا ہے، تو پھر کہاں کہاں کیسی کیسی یعنی ٹھوکرے کھاتا ہے، مت ماری جاتی کہ یہ پانی کا دیوتا اور آگ کا دیوتا، لطیفے والی بات ہے نا کہ ہر گھر میں یہ لطیفہ روزانہ ہو رہا ہوگا کہ بھائی پانی جو ہے وہ پانی کا دیوتا وہ رکھا جاتا ہے اوپر، اور نیچے جو ہے وہ آگ کا دیوتا ہے اس کو جلایا جاتا ہے، ہر گھر میں ہوتا ہے نا ایسے، پانی گرم کرتے ہیں ہم، کیسے گرم کرتے ہیں، پانی اوپر رکھتے ہیں چولہا، اس کے نیچے آگ جو ہے وہ جل رہی ہوتی ہے، لہذا پانی کا دیوتا اوپر ہے اور آگ کا دیوتا نیچے ہے، اور وہ آگ کا دیوتا وہ پانی کے دیوتا کو ابالتا ہے، اور وہ جب ابل کے باہر آتا ہے تو وہ دونوں جو ہے وہ پانی گرتا ہے آگ کے دیوتا پر، اور وہ دونوں بشم ہو جاتے ہیں، یعنی لطیفے والی بات ہے نا، لیکن یہ عقل اتنی مت ماری جاتی ہے انسان کی کہ جب وہ اللہ کا دامن چھوڑتا ہے توحید کا، تو پھر یہ ہے کہ یہ شرک ختم ہو کے نہیں دیتا، حالانکہ سیدھی سیدھی بات ہے بالکل، کہ یہ کیسے جو وہ خدا ہو سکتے ہیں، آگ کیسے خدا ہو سکتی ہے جو پانی سے بجھ جائے، پانی کیسے جو ہے وہ خدا ہو سکتا ہے کہ جو کہ وہ آگ اس کو جو ہے وہ کھلا کے اور بکھیر دے، تو بہرحال یہ ہے کہ یہ یعنی اس طرح کے شرک کے حوالے سے یہ عقیدہ صحیح کیا جا رہا ہے کہ وہ آسمان و زمین کا بھی خالق اللہ ہے، اسی کے لیے تمام شکر اور تعریف ہے، اور اندھیروں اور نور کا بھی بنانے والا وہ اللہ کی ذات ہے۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی وہ لوگ کہ جو کفر کرتے ہیں اپنے رب کے ساتھ برابر کیے دیتے ہیں، یعنی یہ مجوسیوں نے بھی مادے اور خالق کو جو ہے وہ بالکل برابر کر دیا، جیسے خالق جو ہے وہ قدیم ہے ویسے مادہ بھی جو ہے وہ قدیم ہے، روح بھی قدیم ہے، اس طرح کے تصورات ہیں جو کہ مختلف وہ پائے جاتے ہیں۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ الوہیت میں شامل کر دیا، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو الوہیت میں شامل کر دیا، عیسائیوں نے تثلیث کا عقیدہ یعنی گاڈ دا فادر، گاڈ دا بدر، گاڈ دا سن، تینوں جو ہے وہ خدا ہیں یا تینوں میں سے ایک خدا، یعنی عجیب تصورات ہیں کہ جو کہ گڑے گئے اللہ کی ذات کے حوالے سے، اور یہی وجہ ہے کہ شرک فی الذات یہ ایسا گھناؤنا شرک ہے کہ جس پر بڑا غضب ہے کہ جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن مجید میں بھڑکا ہے، اور سورہ نساء میں دو آیتوں میں دو دفعہ اس بات کو واضح کیا گیا کہ یہ شرک ایسا گھناؤنا جرم ہے عقیدے کے اعتبار سے کہ جس کی معافی نہیں، باقی اور گناہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن یہ شرک اللہ معاف نہیں کرے گا الا یہ کہ موت سے پہلے پہلے انسان اس شرک سے توبہ کرے۔ اللہ تعالی ہمیں شرک کی ہر قسم سے محفوظ کرنا ہے۔ تو یہ شرک صرف یہ نہیں ہے کہ ایک انسان اپنے ہاتھوں سے بت بنائے جس طرح سے ہندو اور مشرکین مکہ نے بنائے اور وہ پوج رہے، نہیں، بلکہ یہ شرک ایسا گھناؤنا جرم ہے کہ جو ہر زمانے میں ایک نیا بھیس بدل کر جو ہے وہ آ جاتا ہے اور اس کو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے، اور اکثریت جو ہے وہ اللہ کے ماننے والوں کی شرک میں ملوث ہو جاتی ہے، اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوقات کو جو ہے وہ برابر کہی دیتی، یہ ریاکاری اس کو بھی اس حدیث میں شرک قرار دیا گیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ من صلی یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ بھئی سجدہ میں کرتا ہوں عموماً ایک سیکنڈ کا ایک سجدہ، لیکن دوست قریب میں آ گیا اور میں نے اس کو دکھانے کے لیے اپنے سجدے کو 3 سیکنڈ کر دیا، 2 سیکنڈ مزید بڑھا دیے، تو 1 سیکنڈ جو اللہ کے لیے تھا اور 2 سیکنڈ بنائے بڑھائے سجدے میں، وہ دوست کے لیے شریک کر لیا سجدے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس دوست۔ تو یہ ریاکاری بھی کیا ہے؟ شرک ہے۔ من صلی یرائی فقد اشرکا، من تصدق یرائی فقد اشرکا، من صام یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا، دکھاوے کا روزہ رکھا، دکھاوے کی نماز پڑھی، اس نے شرک کیا۔ اللہ تعالیٰ شرک کی ہر قسم سے ہمیں محفوظ فرما۔ اقبال نے تو کہا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، یعنی اب خدا جو ہے وہ تبدیل ہو گئے، پہلے وہ مٹی کے پتلے تھے، بت تھے، اب جو ہے وہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، اب وطن کی جے، سب سے پہلے پاکستان، اب یہ نعرے ہیں کہ جو کہ لگتے، سب سے پہلے اسلام نے، سب سے پہلے پاکستان۔ لہٰذا یہ ہے کہ تمام محبتوں سے اوپر اللہ کی محبت ہے کہ جو کہ ہونی چاہیے، وطن کی محبت اپنی جگہ، والدین کی محبت اپنی جگہ، لیکن یہ ہے کہ کوئی ایک محبت بھی اللہ اس کے رسول اور دین کی محبت سے اوپر ہو جائے تو پھر یہی محبتیں ہیں کہ جو کہ بت بنتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا کہ ہو الذی خلقکم من طین، اب اللہ سبحانہ و تعالی آسمان و زمین کی تخلیق اور عقیدہ توحید کو اس کی اصلاح کرنے کے بعد مزید اب غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں کہ تمہیں آسمان و زمین کی طرف زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ذرا تم اپنے اس 5-6 فٹ کے جسم کو تو دیکھو، اس پر تو غور کرو۔ هو الذی خلقکم من طین، وہی اللہ ہے کہ جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، یعنی جو مادہ تخلیق ہے تمہارا وہ کیا ہے؟ مٹی ہے، غور تو کرو نا، یعنی اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی مٹی سے اگنے والی چیزیں تمہاری غذا ہیں، اسی مٹی میں تمہیں جو ہے وہ بالآخر جانا ہے، اسی مٹی سے تمہیں جو ہے بالآخر آخرت میں اٹھائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ روز محشر۔ لگا یہ ہے کہ یہ مٹی انسان کو غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے کہ تم غور کرو تم ہو کیا، آج تم دنیا میں آ کے تھوڑا سا اختیار اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا اور تم اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں خدائی کا دعویٰ کر کے، فرعون کو اقتدار دیا اللہ تعالیٰ نے، انا ربکم الاعلیٰ کا اس نے نعرہ لگا دیا، نمرود کو اقتدار دیا اس نے جو ہے وہ خدائی کا دعویٰ کیا۔ لہٰذا یہ ہے کہ دنیا میں تھوڑا سا جو اختیار بندے کے امتحان کے لیے اللہ نے ہمیں دیا ہے، اختیار دے کے ہی جو ہے وہ آزمائش ہوتی ہے، لیکن بندہ اس اختیار کو استعمال کرتا ہے لے کر جو ہے وہ خدا بننے کی کوشش کرتا ہے، یہ چیز غلط۔ لہٰذا یہ ہے کہ یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ تم ہو کیا چیز، تم ایک حقیر پانی کی بوند سے پیدا کیے گئے، یعنی جس سے تمہیں کوئی کپڑے پر بھی لگ جائے تو تم اس کو جو ہے وہ پاک کرتے، حقیر پانی کی بوند، ایک نطفے سے۔ وہ کسی نے کیا پوچھ واقعہ جو ہے وہ بیان کیا سمجھانے کے لیے کہ ایک درویش انسان وہ راستے میں جا رہا تھا اور بے خیالی میں ایک متکبر انسان اس سے جو ہے وہ ٹکرا گیا بے خیالی میں، تو وہ متکبر انسان اس نے کہا کہ بھئی تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں، اور تم یعنی تم اندھے ہو کہ تم مجھ سے ٹکرا گئے، جانتے نہیں ہو میں کون ہوں۔ تو وہ درویش انسان تھا، اس نے سمجھایا اسے کہ جی میں بالکل میں آپ کو جانتا ہوں، یعنی آپ کے بارے میں مجھے اچھی طرح سے پتا ہے کہ آپ ایک حقیر پانی کی بوند سے جو ہے وہ پیدا ہوئے، جب آپ رحم مادر میں تھے تو گندا خون آپ کی غذا تھا، جب آپ اس دنیا میں آئے اور جب سے آئے اور آج تک اللہ کی بہت سی نعمتیں ہیں، پھل ہیں، سبزیاں ہیں جو کہ کھا رہے ہیں، اور وہ پھل اور سبزیاں وہ آپ کی بھوک جو ہے وہ مٹاتی ہیں، پیٹ میں جاتی ہیں، اور کچھ ہی دیر کے بعد وہ جو خوشبو والے پھل تھے اور غذائیں تھیں کچھ ہی دیر کے بعد پیٹ میں جانے کے بعد وہ گوبر بن کے اور تعفن جو ہے وہ پیدا کرتا ہے، اس سے آپ بھی جو ہے وہ بھاگ رہے ہوتے ہیں، جان چھڑا رہے ہوتے ہیں، یہ کیفیت پھر ہوتی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ وہ دن بھی جو ہے وہ آئے گا کہ جب موت جو ہے وہ آ جائے گی آپ پر، اور آپ کے جو بھی رشتے دار ہیں وہ آپ کو ایک بیکار شے سمجھ کے جو ہے وہ زمین میں دفن کر کے آ جائیں گے، اور پھر یہ ہے کہ حشرات الارض کیڑے مکوڑے ہیں کہ جو کہ آپ کے اس جسم کو جو ہے وہ ختم کر دیں گے کھا پی کے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ میں تو اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ آپ کیا ہیں، اب آپ اس سے زیادہ کچھ ہیں تو آپ بتا دیجیے، یعنی یہ سمجھانے کا انداز تھا اس درویش کا، اس متکبر انسان کا، جو کہ بڑے گھمنڈ میں کہہ رہا تھا کہ تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں، کس سے تم نے ٹکرا ہو، اندھے ہو کیا۔ تو یہ پوری اس نے تفصیل ہے کہ جو کہ بیان کی، تو وہاں پہ یہ ہے بات کہ انسان اپنی تخلیق کو جو ہے وہ بھول جاتا ہے، ایک حقیر بوند سے پانی سے وہ پیدا ہوا، مٹی سے اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، ثم قضا اجلا، اور پھر ایک وقت ہے کہ جو کہ اس کا متعین کر دیا، یعنی بتا دیا گیا کہ جو بھی نفس یہاں پر آ رہا ہے دنیا میں آ رہی ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں آ رہی، اس کا ایک وقت ہے کہ جو کہ متعین ہے، موت ہے کہ جو کہ اس دنیا میں زندگی کا خاتمہ ہے، اور یہ ہے کہ روح قبض کی گئی اور بس ساری چیزیں جو دنیا میں تھیں وہ سب کی سب یہ رہ جائے، کوئی ساتھ نہیں جائے، ہمیشہ کے لیے نہیں آیا، اور نہ اپنی مرضی سے آئے، لائے حیات آئی قضا لے چلی چلے، نہ اپنی خوشی آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ لگا یہ ہے کہ ہماری مرضی نہیں تھی کہ ہم اس دنیا میں آتے ہیں، اللہ کی مرضی تھی، جب تک اللہ کی مرضی ہوگی اس دنیا میں رہیں گے، چیزیں ہم استعمال کرتے رہیں گے، جب اللہ کی مرضی اور وہ وقت جو اس نے متعین کیا وہ پورا ہو جائے گا، نہ ایک ساتھ آگے نہ ایک ساتھ پیچھے، یعنی کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا جب تک کہ موت نہ آئے، اور موت آ جائے تو کوئی جو ہے وہ واپس زندگی کو نہیں دے سکتا، سارے بڑے بڑے سرجن بھی جو ہے بالآخر وہ کہہ دیتے ہیں کہ بس اب آپ دعا کیجیے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ہے کیفیت کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دنیا میں تمہیں بھیجا، مٹی سے پیدا کیے، ایک وقت متعین ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے یہ دنیا، بالآخر تمہیں جانا ہے ایک طویل سفر کے لیے اور ہمیشہ ہمیش کی زندگی میں، وأجل مسمى عند، اور ایک اور اس کے پاس وقت ہے کہ جو کہ متعین ہے، یعنی ایک تو ہے یہ چھوٹی قیامت انسان کی موت جو اس پر مسلسل جو ہے وہ معلق ہے، جس طرح سے اللہ کے رسول، یعنی ایک روایت قول ہے کہ من مات فقط قامت قیامت ہو، جس کی موت آ جائے اس کی تو قیامت جو ہے وہ برپا ہو گئی۔ تو یہ تو ایک چھوٹی موت ہے نا، چھوٹی قیامت ہے موت کی صورت میں، ایک بڑی قیامت ہے اس کائنات کی۔ یعنی یہ کائنات اس وقت بڑا مربوط ایک نظام ہے کہ جو کہ چل رہا ہے، اللہ کے حکم سے چل رہا ہے، اور جب اللہ جو ہے وہ حکم دے گا تو یہ تمام پورا جو سسٹم ہے وہ بالکل تہو بالا ہو جائے گا، ہر چیز اپنا فنکشن چھوڑ دے گی، قیامت جب وہ برپا ہو جائے گی۔ تو ایک تو تمہاری قیامت ہے چھوٹی، ایک بڑی قیامت ہے اس کائنات کی، اس کا بھی ایک وقت ہے، اللہ کو پتا۔ تم انتم تم ترون، پھر بھی تم جو ہے وہ شک میں پڑتے ہو، کیا آپ کو اس شک کی گنجائش ہے کہ جو کہ باقی رہ گئی؟ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور اللہ وہی آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی ہر جگہ ہے۔ یعنی آپ سوچیں کہ یہ چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز، سب کا فنکشن کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ۔ یعنی ایک کسان ہے کہ جو کہ دانہ زمین میں بوتا ہے اور الگ ہو جاتا ہے، اب وہ زمین کی سختی کو پھاڑ کر وہ دانہ بیج ہے کہ جو کہ نکلتا ہے پوپل، پھر یہ ہے کہ پورا درخت بنتا ہے، اور یہ ساری جتنی بھی مشینری ہے، سورج ہے، اسی طرح سے وہ پانی ہے بادلوں کی صورت میں، یعنی سمندر سے جو ہے وہ ویپرائزیشن کا عمل ہوا، پھر بادلوں کی ایک چادر ہے کہ جو کہ بنی ہے، ہوائیں ہیں کہ جو کہ بادلوں کو لے کے چلی ہیں، اور پھر پانی ہے کہ جو کہ برسا ہے، سورج کی تپش ہے کہ جو کہ پڑی ہے، یہ ساری جتنی بھی مشینری ہے یہ اس دانے کے لیے، اور دانہ گندم کا وہ کس کے لیے ہے؟ وہ انسان کے لیے، انسان کو اس کو بلاخر جو ہے وہ اپنے پیٹ میں اتارنا۔ لہذا وہ اقبال کی بڑی پیاری نظم ہے نا، الارض للہ، اس نے یہ نقشہ جو ہے وہ بڑا پیارا کھینچا ہے کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریخی میں کون، کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار، خاک یہ کس کی ہے، کس کا ہے یہ نور آفتاب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوش ہے گندم کی جیب، موسموں کو کس نے سکھلائی ہے قوے انقلاب۔ یعنی کون ہے اس، کون ہے کہ جو کہ یہ پورا نظام چلا رہا ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو فرمایا کہ وہی اللہ ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، یعلم سرکم و جہرکم و یعلم ما تکسبون۔ ایک شیطان مغالطہ اندر ڈالتا ہے کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ایک چیز سے واقف ہے، ایک ایک چیز۔ یعنی فلسفیانہ مذاہب میں تو یہ فلسفہ پورا ہے کہ اللہ عالم کلیات ہے، عالم جزیات نہیں، بڑی بڑی باتوں کو بس جانتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں اس کے علم میں نہیں۔ نہیں بھائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو وہ ہے کہ جو تمہارے باطن کو بھی جانتا ہے، تمہارے چھپے ہوئے راز کو بھی جانتا ہے، تمہارے تحتِ شعور میں جو کچھ پل رہا ہے جو تم ابھی نہیں جانتے، یعنی شعور کی سطح پر تمہارے نہیں، تحتِ شعور میں، سب کانشیس میں، وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے۔ اور وجہرکم، اور تمہارا جو بھی ظاہر ہے وہ بھی جانتا ہے، ویعلم ما تکسبون، اور وہ جانتا ہے کہ جو تم کماتے ہو، جو تم نیکیاں کر رہے ہو، جو بدیاں کر رہے ہو، چھپ کے کر رہے ہو، اعلانیاں کر رہے ہو، سب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقف ہے۔ اور وما تاتیہم من آیت من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، اور کوئی آیت ان کے رب کی طرف سے نہیں آتی، کوئی نشانیاں، مگر یہ ہے کہ وہ اس سے اعراض کرنے والے ہیں۔ یعنی کیا کیا نشانیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہیں قریش مکہ کو، دو بڑی سامنے کی نشانی، یعنی یہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام، آخری کلام، یہ ایسا معجزہ ہے کہ جو 14 سال پہلے سے آج تک قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں وہ چیلنج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن مجید کے حوالے سے آج بھی پڑھ رہے ہیں، کوئی اس چیلنج کو جو ہے وہ قبول کرنے والا نہ اس دور میں رہا، یعنی وہ مشرکین مکہ عرب کا دور، وہ عرب کہ جو فصحا اور بلغا ان کے درمیان موجود تھے، فصاحت لسانی کے وہ پہاڑ تھے، شعرا جو ہے وہ مشہور تھے، لیکن یہ ہے کہ کوئی بھی اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکا کہ اگر تمہیں اس قرآن میں شک ہے تو اس قرآن کی ایک سورت کے مثل بنا کے دکھا دو، اور تم اکیلے نہیں کرو، وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ، سب اپنے مددگاروں کو جمع کر لو اگر تم اپنے دعوے و وعدے میں سچے، اور وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اللہ نے کیٹیگوریکل انداز میں یہ فرمایا سورہ بقرہ میں کہ اگر تم ایسا نہ کر سکے اور تم ایسا کر بھی نہیں سکو، یعنی تمہارے اندر کیا صلاحیتیں ہیں وہ بنانے والا اللہ کی ذات ہے وہ جانتا ہے کہ تم کیا کر سکتے ہو کیا نہیں کر سکتے. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ تم اس جیسا کلام موزانہ تم اس کی ایک صورت کلام پورا, وہ تو بہت دور کی بات ہے, اس کلام کی ایک صورت کی مثل قرآن مجید کی جو مختصر ترین صورتیں ہیں وہ کتنی آیات پر مشتمل ہوتی ہیں, 3 آیات پر مشتمل ہوتی ہیں, تم وہ بھی بنا کے نہیں دکھا سکتے. اور یہ چیلنج آج تک قبول نہیں کیا ہے. یہ بات نہیں تھی کہ عرب جو ہے وہ یہ ان کے اندر صلاحیت نہیں تھی یا ذرائع نہیں تھے ان کے پاس, نہیں سب کچھ تھا. میں نے عرض کیا کہ وہ فساد و بلاغت کے پہاڑ تھے, لیکن یہ ہے کہ یہ ایسا موزانہ کلام ہے مختلف جہتوں میں اس کی جو بھی اعجاز ہے کہ کسی کا بن نہیں پڑا کہ وہ اس کے مقابل کو کلام وہ بنا کے دکھا سکے, اور جو ناممکن. اسی اعتبار سے یہ اللہ کا کلام ہے, لہذا فرمایا کہ یہ تو واضح نشانی ہے تمہارے پاس اللہ کا آخری کلام. پھر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کتنی بڑی نشانی ہے, یعنی ظہور نبوت سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانی, ایسا مکے کے نوجوان کہ جن پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا سیرت و کردار, کوئی انگلی نہیں, بے عیب نوجوانی. اور 40 سال تک کا عرصہ آپ نے گزارا مکے میں, یعنی مشرکین مکہ کے درمیان ظہور نبوت ابھی نہیں ہوا, لیکن 2 سرٹیفکیٹ دشمنوں سے مل گئے تھے صادق العالمین کے, کبھی جھوٹ نہیں بولا, کبھی امانت میں خیانت نہیں, صادق العالمین. لہٰذا یہ ہے کہ 40 سال کا عرصہ سرٹیفیکیشن دشمنوں سے مل رہی, تو یہ تو دو بڑی نشانیاں ہیں. سیرت و کردار دیکھو تم اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال یہ ہے کہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ نشانیاں ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے آ گئیں, اللہ کانو انہا موردین, مگر یہ اعراض کرنے والے. اللہ تعالی ہمیں اس اعراض سے محفوظ فرمائے, ہمارے سامنے بھی اللہ کا یہ کلام, یہ نشانیاں ہیں, آیات ہیں کہ جو کہ آ رہی ہیں, ہم اس کو سمجھ رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں بغیر کسی شک اور شبے کی ان آیات پر ہمیں کامل یقین اور عمل کی توفیق دے. آخری آیت آ رہی ہے, فرمایا جا رہا ہے فقط کذبوا بالحق لما جاءهم, پس جھٹلایا انہوں نے حق کو, لما جاءهم جب ان کے پاس وہ حق آیا, یعنی انہوں نے جو ہے وہ اس کی تکذیب کی. فسوف یاتیہم انباء ما کانوا به یستهزئون, پس ان قریب وہ حقیقت جان لیں گے کہ جس کا یہ مذاق اڑاتے, ان قریب ان کو پتہ چل جائے یہ اللہ کے رسول کا مذاق اڑا رہے ہیں, صحابہ کرام کا مذاق اڑا رہے ہیں, دین کا مذاق اڑا رہے ہیں, اور شاعر دینی کا مذاق اڑا رہے ہیں. ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا کہ جو بھی یہ حقیقت جس کا یہ انکار کر رہے ہیں. لہذا یہ ہے کہ اب مکی دور آپ دیکھیں, یعنی کسی کو پتہ نہ تھا کہ 8 ہجری مدینے میں جا کے اور یہ عظیم انقلاب برپا ہو جائے گا, دور دور تک کوئی یعنی حاشے خیال میں کسی کے نہ تھا. یعنی بڑے واقعات ہیں نا, یعنی کیسر و کسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احزاب میں جب چٹان توڑ رہے ہیں اور یعنی کلہاڑا مار رہے ہیں تو چنگاری نکلتی ہے, اور اللہ کے رسول بشارت دے رہے ہیں علی ایمان کو کہ مجھے کیسر و کسرا کی چابیاں دے دی گی, تو لہٰذا منافقین مذاق اڑا رہے ہیں کہ بھئی یہ تو اتنی یعنی پریشانی ہے اور اتنا بڑا الائی ہے دشمنوں کا کہ جس نے ابھی مدینے کو گھیرا ہوا ہے اور ہم رفع حاجت کے لیے باہر نہیں نکل سکتے, اور اللہ کے رسول کیسر و کسرا کے خزانے اور کنجیاں اس کی بشارت دے رہے ہیں. لیکن تاریخ نے دیکھا کہ کس طرح سے وہ کیسر و کسرا کے خزانے جو ہے وہ ڈھیر ہوئے. اسی طرح مکے میں جو خانہ کعبہ کے جو چابیاں جس کے پاس تھیں, قلیل بردار اللہ کے رسول, وہ واقعی بھی بڑا عظیم اور ایمان افروز ہے نا, یعنی قلیل بردار سے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولنے کی درخواست کی اللہ کے رسول نے. مکی دور ہے, یعنی کفار مکہ سر چڑھ رہا ہے, ان کا جو بھی ظلم و ستم ہے, تو قلیل بردار سے انہوں نے اللہ کے رسول نے وہ گزارش کی کہ بھئی یہ خانہ کعبہ کا دروازہ کھول دو. اس نے بڑی حکارت سے جو ہے وہ انکار کر دیا, اور اصرار کے اللہ کے رسول نے تو بالکل جھٹلا دیا. تو اللہ کے رسول نے اس قلیل بردار سے کہا کہ دیکھو کیا وہ وقت ہوگا کہ جب یہ خانہ کعبہ کی چابیاں جو ہے وہ میرے ہاتھوں میں ہوں, اور میں جس کو چاہوں گا یہ چابیاں ہیں کہ جو کہ دوں, کیا وہ وقت ہوگا؟ تو اس نے بڑی حیرت سے کہا, قلیل بردار نے خانہ کعبہ کے جس کے پاس اس وقت چابیاں تھیں, اس نے کہا کہ کیا یہ قریش اس وقت ذلیل ہوں گے, ذلت سے دوچار ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ یہ قریش جو ہے وہ عزت ان کو جو ہے وہ نصیب ہوگی اس وقت. لہٰذا یہ ہے کہ یہ یعنی پیشن گوئیاں اللہ کے رسول کی تھیں کہ جو کہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے جو ہے وہ دیکھی. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ عنقریب یہ پتہ چل جائے گا اور یہ پتہ چلا پہلا کوڑا برسا بدر کا موقع ہے، یعنی کیا تمترا کے ساتھ ابو جہل اور اس کی کمپنی وہ آئی تھی 1000 کا لشکر کیل کاٹے سے لیس، اور کہتے جا رہا تھا یہ کہ اللہ اس کو یوم الفرقان بنا دے، حق و باطل میں تمیز کرنے والا دن بنا دے. یہ دعا کون کر رہا تھا؟ ابو جہل کر رہا تھا. وہ اپنے طور پر اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہا تھا، اللہ کے رسول کو معاذ اللہ باطل پہ سمجھ رہا تھا، اور کہہ رہا تھا کہ اس کو یوم الفرقان بنا دے، اور اللہ نے اس کی دعا قبول کی. جو حق پر تھے اللہ کے رسول اہل ایمان ان کو یعنی فتح اور کامرانی نصیب فرمائے، اور کیسے اسٹانڈنگ وکٹری. 313 کیل یعنی بے سرو سامان اور 1000 کا کیل کاٹے سے لیس دشمن کا لشکر نیست و نابود کرتی، عرب پر جو ہے وہ دھاگ بیٹھ گئی مسلمانوں. کس طرح سے احزاب غزوہ احزاب کے موقع پر حزیمت سے دوچار ہو کے اتنا بڑا الائی ہے کہ جو کہ واپس لوٹا، اور 8 ہجری میں پھر وہ فتح مکہ کا معاملہ ہو گیا. تو بہرحال یہ ہے کہ وہی دشمن ہیں کہ جو اللہ کے رسول کے سامنے جو ہے وہ کھڑے ہوئے گردنیں جھکا کر فتح مکہ کے موقع پر. سب کے لیے معافی کا اعلان فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لہٰذا ان کو عنقریب وہ حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ جس کا یہ استہزاء کر رہے ہیں، جس کا یہ مذاق اڑا. اللہ کے رسول کی جو تربیت یافتہ تھے، بات ختم کر رہا ہوں، آپ کی جو تربیت یافتہ تھے وہ کون تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم. مکے میں ان سے تقاضا کیا گیا بھائی ایمان لاؤ جیسے کہ ایمان لائے یہ لوگ. سورہ بقرہ میں آیت آتی بھائی ہمیں حضرت ابوبکر صدیق والا، حضرت عمر فاروق والا، حضرت عثمان والا، حضرت علی والا ایمان چاہیے، رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. تو انہوں نے مذاق جو ہے وہ اڑائے، استہزاء کیا کہ آمنو کما آمن سفہا، ہم ایمان لائن بے وقوفوں کی طرح. لہٰذا یہ ہے کہ پھر عنقریب ان کو پتا چلا کہ جن کو یہ بے وقوف سمجھ رہے تھے، یعنی ان کے نزدیک تو یہ بے وقوفی تھی نا کہ ایک اللہ کے رسول کی دعوت پر سب کچھ اپنا تن من دھن قربان کر دیا جائے. یہ مادہ پرستانہ اپروچ نزدیک تو آج بھی یہ بے وقوفی. بے وقوف کہا کہ بھائی یہ تو بے وقوف ہے، معاذ اللہ سما معاذ اللہ. لیکن عنقریب پتا چلا ان کو کہ واقعتا جن کو یہ بے وقوف کہہ رہے تھے حضرت ابوبکر صدیق، صدیق کا وہ درجہ پائے، کس طرح سے جو ہے وہ خلافت پر ان کو جو ہے وہ متمکن ہوئے، پھر حضرت عمر فاروق کا درجہ پا گئے. عنقریب ان کو جو ہے وہ پتا چلا کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو 22 لاکھ مربع میل پر جو ہے وہ حکمرانی نصیب فرمایا. حضرت عثمان غنی کا درجہ پا گئے، یعنی مالدار، مال دیا، مال کبھی رکاوٹ نہیں بنا. حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ، یعنی یہ وہ شانے ہیں کہ جو کہ مذاق جن کو یہ بنا رہے تھے عنقریب ان کی، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح سے وہ عظمت کے پہاڑ جو ہے وہ ثابت ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں آیات کا فہم عطا فرمائے، مشرکانہ عقائد سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے، اور اللہ کی ان آیات پر کامل یقین اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.